کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما، نہ ملی جو صحبت اولیاء، نہ ملی جو صحبت اولیاء، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا گر کوئی رہنما، جو نہ پہنچ قدموں میں شیخ کے، تو ہے لطف جی کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا گئے کوئی رہنما، دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، زندگی بڑی قیمتی، دو جو ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں، تو زندگی بڑی قیمتی، جو نہیں ہے داخل سلسلہ، جو نہیں سلسلہ، کسی کام کی نہیں زندگی، جو نہیں ہے داخل سلسلہ، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا اگر کوئی رہنما، جو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر، وہ ہے بے وفا، جو عشق میں مبتلا رہے عمر بھر، وہ ہے بے وفا، ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا، کسی کام کی نہیں زندگی، ارے جو خدا پہ نہ ہو فدا، کسی کام کی نہیں زندگی، نہ ملا گر کوئی رہنما، یہ قدم قدم پہ خیانت، یہ دل و نظر پہ قیامت، یہ قدم قدم پہ خیانت، نظر پہ قیامت، جو دل و نظر ہوئے بے حیا، جو دل و نظر ہوئے کسی کام کی نہیں زندگی جو دلو نظر ہوئے بے حیا کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا گھر کوئی رہنما کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملی جو صحبت اولیاء کسی کام کی نہیں زندگی نہ ملا گر کوئی رہنما.
اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی, اس پر بھی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس زمانے میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت لوگ نہیں سمجھتے, حالانکہ ایمان بہت بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی. اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. یہ بہت بڑی نعمت, اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا کی نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے دین تمہارا مکمل کر دیا اور میں راضی ہوں دین کو, یعنی اسلام کو دین, اسلام کے دین ہونے پر. ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے ہم نے اسلام کو دین کے طور پر منتخب کر لیا ہے, لہذا تم اسلام پر عمل کرتے رہو. اس زمانے میں خاص طور پر چونکہ ابتلائیں بہت ہیں, آزمائشیں بہت ہیں اور دین کے خلاف چلنے کو بھی لوگ برا نہیں سمجھتے, گناہ کرنے کو بھی برا نہیں جانتے, بلکہ بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا پھر بھی ہم سے پتہ نہیں کیوں مصیبتیں پڑے ہوئے ہیں, یعنی باقاعدہ گناہ کر رہے ہیں. کل ہی ایک نوجوان عشاء کے بعد مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کا یہی تھا کہنا کہ بھئی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں کچھ نہیں ہے. میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو ایک آدمی داڑھی کاٹ رہا اور کہتا ہے کہ میں تو گناہ ہی نہیں کر رہا, ایک آدمی بدنظری میں مبتلا اور کہتا ہے میں گناہ ہی نہیں کر رہا, ایک آدمی حرام طریقے سے مال کھا رہا کہتا ہے میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا. پھر دین ہے کس کا نام؟ نہ حرام سے آدمی رکتا ہے, نہ بدنظری سے رکتا ہے, نہ بے حیائی کے کاموں سے رکتا ہے, نہ گالم گلوچ سے رکتا ہے, نہ سود کھانے سے رکتا ہے, نہ شراب پینے سے رکتا ہے. اس کی بھی تعویلیں کی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے پھر دین ہے کس چڑیا کا نام؟ اور پھر اس پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سنتا ہی نہیں. دوران سفر اس بات کا بہت زیادہ احساس رہا کہ لوگ اپنے دین سے واقف ہی نہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے, سعی بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے پاس جو موبائل آ گیا ہے, یہ حالانکہ ضرورت کی چیز ہے, اگر ضرورت میں استعمال ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن یقین کریں کہ اب تو دوران طواف پر کم توجہ, اللہ کے ذکر پر کم توجہ, اور زیادہ تر بس کسی طریقے سے یہ سب کو یہ پتا چل جائے کہ میں طواف کر رہا ہوں, میں حتیم میں ہوں اس وقت, میں اس وقت صحیح کر رہا ہوں, میں اس وقت فلاں جگہ پر ہوں. یعنی زبان سے بھی کہا جا رہا ہے اور عملی طور پر بھی باقاعدہ اسی وقت جو ہے اس کو یعنی فلم بنا کر بھیج بھی دیا جاتا ہے. سب ہی ریاکاری دکھاوا ہے. اللہ کے لیے کیا عمل ہم نے کیا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یکسوئی حاصل نہیں. اب ہزاروں انسان طواف کر رہے ہیں لیکن اس میں سے 90 آدمی کم سے کم یہی کام کر رہے ہیں. ایک دن صبح کے فجر کے بعد میں طواف میں نے شروع کیا, چار چکر ہوئے تھے کہ اچانک چاروں طرف سے جو ہے وہ فوج نے گھیرا ڈال دیا, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, اور ایک گھیرا پھر دوسرا پھر تیسرا. پتہ چلا کوئی بادشاہ آ رہا ہے تو یعنی حکمران ہے کوئی, اس کی خاطر باب کعبہ کو کھولا جائے گا. تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے جو انہوں نے انتظام کیا, اور انہوں نے باقاعدہ طواف کو ایک طرح سے رکوا دیا, یعنی گھیرے بنا کے جو بعد میں تھا وہ آگے طواف کرو, لیکن جہاں وہ ہیں وہاں نہیں کر سکتے. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہی خود طواف روک دیا, اور ہر ایک نے جو ہے وہ موبائل نکال لیا. میں نے ایک نظر جو ڈالی چاروں طرف تو ہزاروں کی تعداد میں سب کے موبائل اوپر, اور فلم بنانے کے شوق, پہلی منزل پہ دیکھ لو, اوپر چلے جاؤ چھت پہ دیکھ لو, ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ اس کے سوا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں دنیا کا, اور اس کو وہ سب سے بڑا کام سمجھ رہا ہے کہ اہم ترین. ایک آدمی اس دوران طواف کرتے ہوئے کسی کو کہا تھا کہ جلدی سے آ جا, بس باب کعبہ کے سامنے دروازہ کھل گیا ہے, فوراً آ جا جلدی سے, میں بھی ادھر ہی ہوں. وہ اس کو بہت بڑا کام سمجھ رہے ہیں. باب کعبہ کھل گیا تو بھائی جس کے لیے کھلا کھلا, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو طواف کر رہے ہیں طواف جیسے عمل کو روک کر اس کام میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں, اس کی طرف پیٹ کرنا بھی جائز نہیں, ہم نے تو طواف روک کر سارا کا سارا پوری توجہ وہیں کر دی. وہ حصہ طواف میں شامل نہیں ہوتا. بعض اوقات اگر ہم استلام کر رہے ہیں اشارہ استلام, اور کسی نے دھکا دے دیا, دو چار دس قدم ہم آگے چلے گئے اور چہرہ ہمارا بیت اللہ کی طرف تھا, تو یہ جو حصہ ہے طواف میں شامل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم الٹے قدموں واپس آئیں اور دوبارہ سے وہیں سے طواف شروع کریں, اور اگر واپس آنا ممکن نہیں ہے تو پورا چکر لگا کے دوبارہ سے اس چکر کو چکر ہی شمار نہ کریں, پھر نئے سرے سے کریں. لیکن یہاں آدھا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ یہی کام کر رہے ہیں اور طواف بھی ان کا ہو رہا ہے مسلسل. یہ میں نے اس لیے کہا کہ دین زندگیوں سے نکل گیا. اچھا یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر ہے. باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو سب کے ہاتھوں میں بس موبائل ہوتے ہیں, کیمرے ہوتے ہیں. 1983 میں جب گیا تھا پہلی مرتبہ تو اس وقت باقاعدہ اس بات پر پابندی تھی کہ کیمرہ لے جانا منع, تصویر کھینچنا منع, چھین لیا کرتے تھے اگر کسی کو دیکھتے تھے. پھر ایک زمانہ ایسا ہے کہ ایران کے لوگ تو بنایا کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی. لیکن اب تو معاملہ یہ ہے کہ کیا ایرانی کیا تورانی کیا انگلستانی سارے کے سارے لگے ہوئے اس کام میں, اور اس سے بڑھ کر ان کی نظر میں کوئی کام ہی نہیں. مدینہ منورہ میں ہمارے عزیز ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ خلیفہ مجاز بھی ہیں, شیخ زکی, اور ان کی صاحبزادی میرے بھانجے کے نکاح میں بھی ہیں. ان سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ انہیں اتنا ذوق ہے دین پھیلانے کا تبلیغ کا. ایک حاجی بھی اگر ساتھ میں ہوتا ہے کسی کے تو 20-20 آدھا منٹ آدھا آدھا گھنٹے تقریر کرتے ہیں صرف اس کی اصلاح کے لیے کہ حاجی کہتے کس کو ہیں, حج کس کا نام ہے. میرے ساتھ آپ گئے تھے, اتفاق سے یہ میرے ساتھ چلے گئے تھے ان کے پاس, پوچھا کہ کیوں آئے. میں نے کہا حاجی صاحب ہیں یہ, 20 منٹ تو کم سے کم تقریر کی, ان کو بتایا کہ حج کیا ہوتا ہے, حاجی کسے کہتے ہیں. مطلب یہ ان کا ذوق و شوق ہے کہ جو بھی ایک آدمی بھی ہے اس پہ محنت کی جائے. تو الحمدللہ میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا گھر میں ہمارے یہاں آپ مہینے کا کی ترتیب بنا لیں اگر کچھ, اور ایک مہینے ہر مہینے بیان کر دیا کریں کچھ نہ کچھ تاکہ اصلاح ہو گھروں کی. تو اس کو قبول بھی کیا. پھر میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سامنے شروع ہو جائے معاملہ, تو الحمدللہ ایک بیان ہوا بھی, یعنی جمعرات کے دن بیان آنے سے پہلے جو جمعرات تھی اس کو بیان بھی ہوا. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اہل علم کی مجلسوں میں جایا جائے, اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کی جائیں تاکہ ہمارا دین محفوظ ہو جائے. ورنہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی چیزیں ہیں، ہم انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو یہ تو عام سی بات ہے. انہوں نے دوران بیان جب گھر پہ بیان کیا تو ایک بات یہ بتائی کہ پشاور سے ایک مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، نیک اللہ کے نیک بندے تھے. جب وہ وہاں سے سلام پڑھ کے نکل رہے تو زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے. تو وجہ جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ مجھے دل میں الہام ہوا ہے یا کسی طریقے سے پیغام مجھے اس تک پہنچا ہے یا میں نے خواب میں دیکھا، جو بھی اس وقت پوری بات مجھے ذہن میں نہیں، لیکن یہ کہ فرمایا کہ ان موبائل والوں کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ جو موبائل والے ہیں انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، بہت اذیت میں ہوں میں ان کی وجہ سے. اس پر وہ بازاروں کے دار رو رہے تھے کہ کون سمجھائے امت کو، سب یہ کام ہو رہا ہے، رات دن یہی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت اسلام دی ہے بہت بڑی نعمت، اس لیے اس کو سیکھیے بھی، سمجھیے بھی اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. بلا ضرورت اس کا استعمال صحیح نہیں، ضرورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، خدا نہ کرو کہ ممنوع چیز نہیں ہے، لیکن جائز حاجت جائز ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو ہم بلا ضرورت اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ چیز ہماری عبادت میں حائل ہو رہی ہو. تو ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کو مشغول کر دے دوسری طرف وہ جائز نہیں. پھر حتیٰ کہ کھیل کود ہے جو جائز بھی ہے، لیکن اگر کھیل کود میں انہماک اتنا ہو جائے کہ آدمی نماز کو بھی چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہ کھیل بھی ناجائز ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. کسی نے کہا کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. تو آدمی کو ہونا تو یہ چاہیے کہ غرض نہ کسی سے غرض ہو نہ واسطہ ہو، مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. کہ ہر وقت آدمی اس کام میں مشغول رہے. میں پہلے بھی ایک بزرگ کی بات دہراتا رہوں کہ دل بیارو دس بکار، کہ دل یار کی طرف متوجہ رہے یعنی اللہ کی طرف، اور کام جو ہے ہاتھ کاموں میں مشغول رہے. ہاتھ سے کام کرتے رہیے لیکن دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہیے. تو بات یہ میرے عزیزو، ہم اگر عبادت کر رہے ہیں اس میں اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کہیں اور توجہ ہے ہماری، ایسی صورت میں پھر سمجھ لیجئے کہ سارا کام بیکار. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، شیخ الحدیث خیر المدارس کے. فرمایا کرتے تھے کہ بلکہ فرمایا کہ میں ایک دفعہ شادی میں گیا، لندن میں ان کا بیٹا رہتا ہے، تو وہاں چلے گئے، ان کی غالباً پوتے کی شادی تھی. جب پاکستان میں یہ حال ہے موبائل کا تو وہاں بھی اس سے زیادہ حال خراب ہے. اب جس کو دیکھو وہ فرمایا کہ میں کیا کروں اس وقت. تو فرمایا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت. تین دفعہ فرمایا، مطلب یہ تھا کہ عبادت جس طریقے سے اللہ کی جاتی ہے تو اس وقت کچھ اور کام نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے نکاح بھی عبادت کا عمل ہے. جب یہ کیا جائے تو اس وقت پھر موبائل میں اور ان چیزوں میں ملوث ہونا یہ صحیح نہیں ہے. اور اس زمانے میں ابتلا کتنا ہے آپ خود دیکھ لیجئے، مسجدوں کے اندر بھی لوگ باز نہیں آتے، کہتے رہیے آپ لاکھ ان سے، لیکن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے، اور کچھ نہیں وہ سمجھ رہے، منع کر رہے، بچوں کے حوالے کرتے ہیں کہ تم چپکے سے کر لو یہ کام. بچے اس کام میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو بہرحال میرا عزیز ہو، ہمیں ذرا اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بالکل اس کام کی برائی دل سے نکل گئی اور اس کو ہم برا بالکل سمجھتے ہی نہیں. یاد رکھیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی تو عبادت میں مشغول ہے، اس عبادت میں اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے موبائل کا استعمال شروع کر دے تو کیا حال ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگی؟ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر نکاح کے وقت میں اس کام کو کر رہا ہے تو پھر وہ عبادت کا کام کیا کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے دوران طواف ہے، دوران سعی ہے، جب بھی انسان نیکی اور عبادت کا کام کر رہا ہے پھر کسی اور کام میں مشغول ہونا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو نعمت ہمیں دی ہے، یہ ہمارے پاس محفوظ تب ہوگی جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے، کیونکہ بات کان میں پڑے گی تو اس کا اثر دل پر ہوگا. لیکن اگر دل دل کان میں بات ہی نہیں پڑ رہی ہے، اس کی برائی ہی کوئی بیان نہیں کر رہا، تو نتیجتاً اس کام کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے جو بار بار کہا جاتا ہے. ابھی پہلے جو نظم پڑھی گئی منصور صاحب کی، شیخ منصور صاحب کی، شیخ الحدیث ہیں ساؤتھ افریقہ کے یہ، لیکن اپنے شیخ کی محبت میں فنا فی شیخ تھے. ان کی کوئی نظم کوئی کلام بھی شیخ کی محبت سے خالی نہیں، جس میں شیخ کا ذکر نہ کیا انہوں. تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان میں، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے بالکل وہ. لیکن بہرحال رہنمائی بھی کر گئے اس میں کہ شیخ سے کس طرح محبت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے. تو اس میں اصل یہی ہے، کیونکہ دیکھیے شیخ سے محبت بھی اصل میں اللہ کی محبت ہے. کیونکہ یہ محبت دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہے. کسی اللہ والے سے محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے تو محبت اللہ کے لیے ہوئی، کسی شخص کے واحد کے لیے نہیں. اس لیے اس کو خوب ذہن میں رکھ لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں فنا فی شیخ کا، جو بعض اس کو بھی کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے. نہ یہ شرک ہے اور نہ یہ بدعت ہے. بات یہ کہ ہم کسی سے محبت اگر اللہ کے لیے کریں تو وہ محبت اللہ ہی کے لیے شمار ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی عالم سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس سے ہاتھ ملاتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ سارے کام صرف اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہے. اب ہم جو کام بھی کریں گے وہ سب ہمارا عبادت شمار ہوگا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جو ہے وہ جانو تلمس تہ کرنا، اس طریقے سے بیٹھنا کہ محتاج بن کر بیٹھے آدمی، سیکھنے کی غرض سے بیٹھے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے، تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہو جاتا. ورنہ لوگ پوری پوری زندگی بیٹھتے رہتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے الٹے کام کرتے رہتے ہیں، نہ گھر میں پردہ آتا، نہ کوئی گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوتا، نہ غیبت سے بچنے کا اہتمام ہوتا، نہ جھوٹ چھوڑتے. نتیجے کیونکہ ان کا مقصد اصلاح نہیں. جب اصلاح یہ مقصد یہ نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دے تو وہ ایک الگ بات. بعض اوقات خالی صحبت میں بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کے نیک بندے کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں اس مجلس پر، اور وہاں سے لے کر آسمانوں تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب وہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے کچھ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا، مغفرت کر دی. وہ جس بات کا تقاضا کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، تو جنت میں نے دے دی. اور دوزخ سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، دوزخ سے میں نے بچا دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ گزرتے ہوئے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے. فرمایا کہ ان کے جو جلیس ہیں، بیٹھنے والے ہیں، وہ بھی محروم نہیں. یعنی اگرچہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن محروم وہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، فائدہ انہیں بھی پہنچے گا. لیکن یہ کہ کاش ہم بیٹھیں تو خاص نیت کر کے بیٹھیں، اپنی اصلاح کی نیت کے لیے بیٹھیں، انشاءاللہ ایسی صورت میں فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس لیے کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں آدمی جائے، کسی بھی عالم کی صحبت میں جائے، تو نیت اپنی درست کر لے. انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے. اور اگر نیت اچھی نہیں ہے انسان کی، بعض اوقات جو ہے وہ ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے عمل نصیب فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت جہاں کہیں بھی اللہ والوں سے جس کو جہاں مناسبت ہو جانا چاہیے، اور ان کی باتیں سننی چاہیے. نہ صرف سنیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے قرآن مجید کی اصلاح ہو جائے. بعض اوقات ایک عرصے سے آنے جانے والے بھی صحیح قرآن مجید نہیں پڑھتے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس یہاں آنے والے بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کہ انہوں نے اپنے قرآن مجید کو درست کرایا کرا رہے ہیں بہت سے، تو اس میں شرم مت کیجئے، اگر قرآن مجید صحیح نہیں ہے تو قرآن مجید صحیح کیجئے، آخر دنیا کے لیے تو ہم کوششیں کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی 10 دن میری دکان پر آ کر بیٹھو، پہلے دیکھو میں کام کیسے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم تمہیں بتائیں گے سکھائیں گے، تو آدمی صرف اس دنیا حاصل کرنے کے لیے وہاں جانا شروع کر دیتا ہے، چلو وہ سیکھیں گے جا کے. اسی طریقے سے اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی تو ہمیں چاہیے کہ کام ہم کریں، اور دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اگر 1000 روپے کما رہے ہیں تو کل 10,000 کمائیں، پھر 20,000 کمائیں، پھر لاکھ، پھر مطلب بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، لیکن اپنے دین کے اعتبار سے ہم بالکل ٹھس ہو جاتے ہیں کہ اگر آج ایک صورت یاد ہے 10 سال بعد پوچھو گے تب بھی ایک ہی صورت یاد، دوسری صورت یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کی اپنی اصلاح کرائیے، مخارج صحیح طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آدمی اپنی سے کوشش کرے، کوشش کے باوجود بھی اگر کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکلتے، تو انشاءاللہ وہ معذور ہے، اللہ کے یہاں وہ گناہگار نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین کو سین پڑھتے تھے، اسحدو پڑھتے تھے، اور باوجود اس کی کہ انہوں نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود ان سے شین نہیں نکلتی، معذور اللہ کے یہاں. اسی طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چونکہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے، محنت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی بہت محنت کر کے کوئی ہا نکالنے میں محنت کر رہا ہے، کوئی ہا نکالنے میں محنت کر رہا ہے، تو اس محنت کی وجہ سے. میں امام مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب مدرس پڑھا رہے تھے، تو ایک بچہ ان کے پاس آیا ہوا تھا، اس سے ہا نہیں نکل رہی تھی، چھوٹی ہا، تو اس کو بڑی محنت کرا رہے تھے. مجھے میں نے کہا دیکھو ماشاء اللہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے محنت کرانے والے کرا بھی رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وہاں ایسی جو ہے وہ مجلسیں قائم کر دی گئی ہیں، حلقات جن کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے، کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے وہاں باقاعدہ شاگرد نہیں ہوتے، طالب علم باقاعدہ نہیں ہوتے، بلکہ حج اور عمرے پر جو لوگ گئے ہیں ان کو بلاتے ہیں، آئیے بیٹھیے. تو بعض اوقات پورے حج کے زمانے میں سورہ فاتحہ صحیح کر کے آ جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت کہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہو گئی. کسی کی اگر 70 سال کی عمر ہے اور 70 سال میں سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا، اب اس سفر میں جا کے سورہ فاتحہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا مزید. تو الحمدللہ وہ لوگ اس معاملے کے اندر اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ کچھ حلقات ایسے ہیں جو مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹے تک ہوتے ہیں، جس میں صرف حجاج کرام، عمرہ اور زائرین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا بلا کے بٹھاتے ہیں کہ بیٹھو. کوئی 1 دن آتا ہے، کوئی 2 دن آتا ہے، کوئی 10 دن آتا ہے، کسی کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی محبت عطا فرما دیتے ہیں تو جب تک وہ رہتا ہے اس وقت تک اس مجلس میں اور حلقے میں آتا رہتا ہے، نتیجتاً کچھ نہ کچھ اصلاح بہرحال ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر سمجھ دی ہے تو قرآن مجید صحیح کرنے کی فکر کریں اور اپنی نماز کو درست کریں. اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے لوگ بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، صحیح طریقے پر ارکان ادا نہیں ہوتے، قیام صحیح نہیں ہوتا، قومہ صحیح نہیں ہوتا، رکوع صحیح نہیں ہو رہا، تو اس کا بھی طریقہ ہم سیکھیں کہ وہ نماز پڑھیں کس طریقے سے. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو کامل درجے کی ہونی چاہیے، ناقص درجے کی کیوں ہو؟ اس لیے اچھے طریقے سے کہ قیام بھی مکمل ہو، قیام بھی صحیح ہو، قعدہ بھی صحیح ہو، رکوع اور سجود بھی صحیح ہو، اور اس میں جو پڑھنے والے تسبیحات ہیں ان کو بھی صحیح طریقے پر ہم ادا کریں اور پڑھیں. بہرحال ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں بھی اصلاحی عمل شروع کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی اس طرف توجہ دلائی تھی، کوئی چھوٹی سی کتاب شروع کر دی جائے ابتدان، لیکن بہت لمبی چوڑی مجلس نہ ہو، بس 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بس اصل ان میں شوق پیدا کیجیے، اور جب گھر والے ہی کہیں کہ نہیں ذرا اور کچھ اور بیان کریں تو پھر اس کو بات چاہے 15 منٹ کو جائے، 20 منٹ کر دیں، 25 منٹ کر دیں. لیکن بعض لوگ شروع ہی میں پتہ چلا 1 گھنٹے لے کے بیٹھ گئے، تو اچھی بات کا اثر بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ لے کر چلیں، اور گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کتاب معلوم کر کے کون سی کتاب شروع کریں، اس کتاب کو اگر بالکل ہی معلومات نہیں تو تعلیم الاسلام سے شروع کریں. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الاسلام، جس میں سوال و جواب کی شکل میں جو ہے وہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بہت ساری چیزیں. تو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں لیکن ہیں بنیادی چیز. سب سے پہلے اس کو شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی کتاب ہے تعلیمات اسلام کے نام سے، اور وہ فقہی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے بہت اعلیٰ قسم کی، لیکن پہلے درجے کی کتاب وہ ہے تعلیم الاسلام ختم ہو جائیں، اس کے چار حصے ہیں، وہ ختم ہو جائے تو تعلیمات اسلام شروع کر دی جائے، وہ اس سے ذرا اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، یعنی اونچا درجہ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ کہ گھر میں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کام شروع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو دینی اعتبار سے تعلیم ہے، کچھ اور ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، تو اس کے لیے احکام میت، آدمی بیمار بھی ہوتا ہے مرتا بھی ہے، لیکن ہمیں نہ مرنے کی فکر ہے نہ بیمار ہونے کی، بیمار ہو جائیں تو کیا کریں، بیمار کی عیادت کریں تو کس طریقے سے کریں، مر گیا کوئی آدمی تو اب کیا کریں، اس کو نہلائیں دھلائیں کس طریقے سے، تجزیہ و تکفین کس طریقے سے ہو، اور مرنے کے بعد کیا عمل کریں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مر تو سبھی رہے ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہم میں فکر پیدا نہیں ہو رہی۔ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے، احکام میت حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے مستند ترین کہ بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس کو اپنی نظر سے گزارا ہے، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب، مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سب حضرات کی نظروں سے یہ کتاب گزاری گئی ہے، اور ایک ایک لفظ کو انہوں نے پڑھا ہے دیکھا ہے، تو یہ اتنا مستند ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا بھی چاہیے، اور گھر میں اس کی باقاعدہ تعلیم بھی ہونی چاہیے، تاکہ مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کریں، فکر کریں۔ آج جب مر جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں پیٹتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو شریعت نے جائز نہیں رکھا، لیکن اگر پہلے سے ہمیں پتا ہوگا کہ بھائی مر جائیں تو کیا کریں، صبر کیا چیز ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، بیمار ہو جائیں تو عیادت کس طریقے سے کریں، تو شروع سے اس کتاب کو پڑھیے، ایک سفر روزانہ کا رکھ لیں، یا نشان لگا لیں یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کو پڑھیں اور سنائیں، نہ سمجھ میں آئے تو کسی سے معلوم کر کے جائیں۔ مطالعہ کرنے کے لیے کہ پہلے مطالعہ کر لیں، مطالعہ میں سمجھ میں آئے تو پہلے معلوم کر لیں کسی سے، پھر جا کے گھر میں تعلیم کریں اس کی، تو انشاءاللہ اس سے گھر میں اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے، اور فکر مرنے کی پیدا ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر آدمی بس آیا کھایا پیا اور مر گیا، کچھ پتا نہیں کیا میں اپنے دین کے بارے میں۔ اس لیے بہت ضروری چیزیں ہیں عزیزوں، اور ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی آپ سب کو بھی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت، ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہر قسم کی ابتلاء اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک، اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں سب کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ دری نہ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، پردہ دری نہ فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اے اللہ کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، کسی کے آگے شرمندہ نہ فرمائیے، اے اللہ ساری امتیں جمع ہوں گی آخرت میں، اللہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے، اور دنیا کی ذلتوں سے اور رسوائیوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام کام اے اللہ غیب سے پورے فرما دے، عافیت کے ساتھ پورے فرما دے، بغیر کسی کی احتیاج کے پورے کر دے، یا اللہ ہم، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ آپ نے ہماری اگر دستگیری نہ فرمائی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دیجئے، گھر والوں کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، اے اللہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہم تاب تباہی کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو اے اللہ دین کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ بے دینی سے بچا لیجئے، اے اللہ دین کی فہم اور دین کی سمجھ ہمیں عطا فرما دے. اب سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. الہ العالمین، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے ہمیں بار بار جانے کی وہاں، اے اللہ وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ سعادت ہے ہمیں جو بس زندگی میں بار بار عطا فرماتے رہیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ اے اللہ ان کی حاجتیں ضرورتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیں، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دیں. ہمارے بھائی کامران کے پڑوس میں ایک صاحب تھے، یوسف صاحب، جن کا انتقال ہو گیا حال ہی میں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی محمد شفیع صاحب کے والد کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو بھی حد نظر تک وسیع فرما. الہ العالمین، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.